shaheed-e-islam.com. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shaheedislam.com.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
صدق الله.
وإذ قلتم يا موسى، اور جب تم نے کہا اے موسى، لن نصبر على طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر. فدع لنا ربک، سو آپ دعا کیجئے ہمارے واسطے اپنے رب سے. یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، ان چیزوں سے جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، من بقلیہ، جیسے سبزی ترکاری، وقصائیہ اور ککڑی، وفومیہ اور گیہوں، وعدسیہ اور مسور، وبصلیہ اور پیاس. قال اتستبدلون، فرمایا کیا تم عوض میں لینا چاہتے ہو، الذی هو ادنا، اس چیز کو جو گھٹیا ہے، بالذی هو خیر، اس چیز کے بدلے جو بہتر ہے. اہبطوا مصرا، اترو کسی شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس بے شک تمہارے لیے وہ چیز ہے جو تم نے مانگی. وَغُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور چپکا دی گئی ان پر ذلت اور مسکنت. وباءوا بغضب من الله، اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ, اس کی وجہ یہ کہ یہ لوگ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور مار ڈالتے تھے نبیوں کو ناحق. ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, اور اس کی وجہ یہ کہ یہ لوگ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے نکل جاتے تھے. بنی اسرائیل وادی تیہ میں من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے. اور گستاخانہ انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ کھانا ہم سے نہیں کھایا جاتا روز روز, ایک ہی کھانا روز روز ہم سے نہیں کھایا جاتا. راہ کرم اپنے رب سے کہیے کہ ہمیں زمین کی چیزیں دیا کرے, سبزیاں ترکاریاں ہیں, ککڑیاں ہیں, گیہوں ہے, مسور ہیں, پیاز ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گھٹیا چیز دے کر, تم بڑی چیز دے کر اس کے بدلے میں گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو. انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں, ہمیں تو یہی چاہیے. ارشاد فرمایا کہ میں تو اپنے رب سے دعا کرنے کا نہیں, اس کے لیے میں نہیں دعا کروں, اگر تمہیں یہی چیز چاہیے تو کسی شہر میں جاؤ, وہاں جوتو, بو, کاٹو, پیسو اور کھاؤ. اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں کہ تمہارے لیے روزانہ نئی سبزی بھی اتارا کرے اور پیاز بھی اتارا کرے. اس قصے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر ذلت اور مسکنت چپکا دی گئی, ان کے لازم حال کر دی گئی, اور جس طرح کہ سکہ ڈھال دیا جاتا ہے اور اس کے نقش و نگار ایسے پکے اور لازم ہوتے ہیں کہ وہ مٹائے نہیں مٹتے, ایسے ہی ذلت و مسکنت ان کے لازم حال ہو گئی کہ کسی طرح ان سے جدا نہیں ہوتے. یہ تو ان کا دنیاوی حال ہوا اور ان کی اخروی حالت یہ کہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اور یہ لوگ لوٹے ہیں اللہ کا غضب لے کر, لوٹے یعنی اپنے مقام سے نیچے اترے اور وہاں سے لوٹے. پھر ان کی ذلت و مسکنت اور ان کے مغضوب علیہم ہونے کا سبب ذکر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. اور اس کا سبب یہ کہ یہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے اور حدود الہی سے نکل جایا کرتے تھے. یہ مفہوم ہوا ان آیات شریفہ کا.
shaheed-e-islam.com.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، یا پھر وہی گستاخی، وہی بے ادبی کہ نبی کا نام لے کر پکارتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ ماں باپ کا نام لے کر بھی نہ بلاؤ، اور کسی شریف آدمی کو تم نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے باپ کو اس کا نام لے کر پکارے. حکم یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام لے کر نہ پکارے، خلاف ادب ہے. لیکن تمہارے گھٹیا پن کی نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ ایک جلیل القدر نبی کو جو تمہارے اندر مبعوث کیے گئے ہیں اور جن کی برکت سے تم عنایات الہیہ کے مورد بنے ہو، تم ان کو بے ادبی کے ساتھ پکارتے ہو اور نام لے کر پکارتے ہو، کہتے یا موسیٰ. صحابہ کرام یا محمد نہیں کہتے تھے، البتہ باہر سے کوئی دیہاتی آتا جو بیچارہ آداب سے واقف نہ ہوتا تو کبھی کبھی آ کے کہتا یا محمد، اور ایسے لوگوں کو بیچاروں کو آداب نہ آشنا ہونے کی وجہ سے معذور سمجھا جاتا ہے. اور دوسری گستاخی یہ کہ لن نصبر علی طعام، ہم تو صبر نہیں کریں گے کھانے پر. اگر تم چاہتے تو اس کا عنوان یہ بھی رکھ سکتے تھے کہ ایک ہی کھانا کھاتے کھاتے طبیعت ذرا اکتا گئی ہے تو تھوڑا ذائقہ بدل جانا چاہیے، کوئی اچھا عنوان بھی ہو سکتا تھا اسی بات کو بیان کرنے کا، لیکن تم نے کہا کہ ہم صبر نہیں کریں گے. وہ صبر نہ کرنے کو اپنی طرف نسبت کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم سے صبر ہوتا نہیں، تاکہ سمجھا جائے کہ معاملہ غیر اختیاری ہے، اس لیے بیچارے معذور ہیں. لیکن تم نے یہ کہا کہ ہم صبر نہیں کریں گے، تو صبر تو ہوتا ہے مصیبت پر. یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں کہ ایک نعمت پر بھی صبر نہیں کر سکتے. ان کی پست ہمتی کا تماشا دیکھو کہ جو لوگ ایک نعمت پر بھی صبر نہیں کر سکتے وہ مصیبت پر کیا صبر کریں گے، اور دینی استقامت پر کیا صبر کریں گے. جو ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اور کھانا بھی کیسا آسمانی، فدع لنا ربک، سو ہمارے واسطے اور ہماری خاطر اپنے رب سے دعا کی. گویا یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم پر جو کچھ بھی انعامات ہو رہے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ہو رہے ہیں. رب تو ان کے ہیں، یہ نہیں کہا کہ فدع لنا ربنا، ہمارے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے، یہ نہیں کہا. یوں سمجھتے ہیں کہ ربوبیت کا مظاہرہ اور عنایات کا اظہار تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہا ہے اور ہم لوگ تو یوں ہی طفیل میں پل رہے ہیں. یہ بات بجائے صحیح تھی کہ اس قوم پر تمام انعامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ہو رہے تھے, لیکن فدع لنا ربک کہنا ایک قسم کی اجنبیت اور ایک قسم کی گویا اللہ تعلقی کا اظہار ہے. تیرا رب ہوگا ہمارا نہیں, اس کی یہ معنی نہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ انداز بھی گستاخانہ انداز ہے. بارہ کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے, یخرج لنا مما تنبت الارض, کہ ہمارے واسطے وہ چیزیں نکالے جو زمین سے پیدا ہوا کرتی ہیں اور جن کو زمین اگایا کرتی ہے. یعنی زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں چاہیے. بات یہ کہ یہ من و سلوا تو آسمان سے نازل ہوتے ہیں, یہ آسمان کی چیزیں ہمارے مزاج کے موافق نہیں ہیں. ہمیں تو زمین کی چیزیں چاہیے, سبزیاں, ترکاریاں, غلے. اور دال بنانے کے لیے مسور, اور سالن کو چٹپٹا بنانے کے لیے پیاز اور لہسن, ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے. یہ ان کی دو ہمتی اور پست ذہنی تھی. آسمان سے زمین کی طرف گر رہے, ان کو نعمتیں آسمان کی دی جا رہی ہیں بے مشقت اور بغیر محنت کے دی جا رہی ہیں, لیکن کہتے کہ یہ تو ہم سے نہیں ہوتا, ہمیں تو زمین کی چیزیں چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس حالت پر تنبیہ فرمائی. وہ یہ کہ ترقیات جو ہوتی ہیں وہ تو نیچے سے اوپر کو ہوتی ہیں, جو شخص نیچے سے اوپر کو جا رہا ہے معلوم ہوتا ہے ترقی کر رہا ہے, لیکن تم عجیب لوگ ہو, سال ہا سال کی صحبت نبوی اٹھانے کے باوجود تم نیچے کو گر رہے ہو, ترقی معکوس کر رہے ہو, الٹی زقن لگا کر کے نیچے کو آ رہے ہو. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, کیا تم بڑی چیز دے کر, بہتر چیز دے کر اس کے بدلے میں وہ چیز لینا چاہتے ہو جو گھٹیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنبیہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارا مطالبہ علامت ہے اس بات کی کہ تم تنزل کی طرف گر رہے ہو, ترقی نہیں کر رہے, تمہاری استعداد ترقی پذیر نہیں ہے بلکہ زوال پذیر ہے, اور تمہیں اپنے زبان کے چٹخارے اور ذائقے کا لحاظ کرنے کے بجائے اپنے قلب کی حالت کی طرف توجہ کرنی چاہیے. انہوں نے کہا جی نہیں, ہمیں تو یہی چیز چاہیے, ہم نہیں جانتے. ترقی و تنزل کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے. فرمایا کہ پھر اس مقصد کے لیے, اس گھٹیا مقصد کے لیے دعا میں بھی نہیں کروں گا. تم کہتے ہو میں اپنے پروردگار سے دعا کروں, یہ نہیں کروں. یہ تو کسانوں کا اور کاشتکاروں کا کام ہے. اللہ کی زمین پڑی ہوئی ہے, کسی شہر میں کسی بستی اور آبادی میں جاؤ, وہاں جا کے ہل چلاؤ, زمین تیار کرو, بیج ڈالو, فصل کاٹو, اس کو گاہو, پیسو, روٹی پکاؤ اور کھاؤ. اس کے واسطے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ فرمایا اے بتو مصرن, کسی شہر میں چلے جاؤ. یہ مصر وہ مصر نہیں جس سے وہ آئے تھے, یعنی فرعون کا مصر. اس لیے کہ اگر وہ مصر مراد ہوتا تو یہاں مصرن نہ فرماتے بلکہ مصرا فرماتے, کیونکہ وہ مصر جب بولا جاتا ہے تو اس پر تنوین نہیں آتی. قرآن کریم میں کئی جگہ اس کا تذکرہ آیا ہے, لیکن وہاں تنوین کے بغیر اس کا استعمال ہوا ہے. تو یہاں کوئی سا شہر مراد ہے, مصر شہر کو کہتے ہیں کہ کسی بستی میں, کسی آبادی میں, کسی شہر میں چلے جاؤ, وہاں کاشت کرو. اللہ کی زمین کافی فراخ ہے اور اس وقت اللہ کی مخلوق اتنی پھیلی ہوئی نہیں تھی.
شہید اسلام ڈاٹ کام
جتنی کہ اب ہے, کہ اللہ کی زمین تنگ آ رہی ہے انسانوں سے. یہ تو سوال و جواب ہوا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کے قوم کا. حق تعالی شانو اس پر تبصرہ فرماتے ہیں اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد, وَغُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. یہ ضربت کا لفظ ضرب سکہ سے ہے. عربی زبان میں سکے کے ڈھالنے کو ضرب کہتے ہیں. اور سکہ ڈھالتے ہوئے اس میں نقش و نگار آتے ہیں, یہ خاص قسم کے نقوش ظاہر ہوتے ہیں اور وہ لازم ہوتے ہیں. تو ضربت علیہم الذلت والمسکنہ کے معنی یہ ہوئے کہ ذلت اور مسکنت ان کے لازم حال ہو گئے. اور اس طرح ان پر چپک گئی جس طرح کے ڈھلے ہوئے سکے پر اس کے نقش لازم ہو جاتے ہیں, پختہ ہو جاتے ہیں. یہ ذلت و مسکنت کیا ہوئی؟ ایک تو یہ کہ کبھی اس پست ذہن اور گھٹیا ذہنیت کی قوم کو حکومت نہیں ملی, بلکہ ہمیشہ دوسری قوموں کے باج گزار اور جزیہ ادا کرنے والے رہے. پاکستان کا قیام 1947 میں ہوا تھا اور اسرائیل 1948 میں قائم ہوا ہے. یہ چھوٹی سی آبادی یہودیوں کی جس کا جغرافیائی نقشہ خنجر کے مشابہ ہے. اس کو حکومت نہیں کہتے, اس لیے کہ یہ تو امریکہ اور برطانیہ کی سازشوں کی ناجائز اولاد ہے. اعلان بالفور کا نتیجہ ہے. اگر آج بھی امریکہ اور برطانیہ اور مغربی طاقتیں اس ناجائز بچے کو اپنی گود سے پھینک دیں تو ایک دن بھی قائم نہیں رہ سکتا. دنیا کے نقشے پر اسرائیل کی حیثیت ایسی ہے جسے پورے بدن پر ایک سیاہ داغ ہو, اس کو حکومت نہیں کہتے. اگر سیاہ تل ہو کسی کے بدن پر تو یوں نہیں کہیں گے کہ اس کا بدن کالا ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, جب آئے گا وعد آخرت کا یعنی قرب قیامت ہوگا تو ہم جمع کر دیں گے تم کو سمیٹ سمیٹ کر. تو یہ حق تعالی شانہ کی کچھ تکوینی حکمتیں ہیں کہ یہودیوں کو وہاں جمع کیا جا رہا ہے, اور ان کا گرو دجال وہاں سے نکلے گا. شام اور فلسطین کے درمیانی راستے پر سے نکلے گا, اس کا اعلان اس وقت ہوگا. اور اصفہان کے 70,000 یہودی بھی اس کے ساتھ ہو لیں گے, اسرائیل بھی سارے اسی کے ساتھ ہوں گے. تو غرض ہے کہ اسرائیل جن کی تاریخ کوئی 4,000 سال پرانی ہے, ان کو اگر ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی حکومت دے دی گئی اور وہ حکومت بھی مغربی طاقتوں اور طاغوتی طاقتوں کی مرہون منت, تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کو عزت مل گئی. وہ یہودی آج بھی ایسے ہی ذلیل سمجھے جاتے ہیں اور خود ان کے سرپرستوں کی نظر میں بھی ذلیل, جیسے کہ کل. اس لیے قرآن کریم کا یہ اعلان اپنی جگہ بجا ہے, وضربت علیہم الذلہ, اور چپکا دی گئی ان پر ذلت. والمسکنہ اور مسکنت, مسکنت سے مراد ہے طبیعت کا گھٹیا پن. ایک آدمی رزیل ہوتا ہے, وہ اگر امیر کبیر بھی ہو جائے تو اس کی طبیعت رزالت نہیں جاتی, چشم سیر نہیں ہوتا, اس کا گھٹیا پن طبیعت کا قائم رہتا ہے باوجود مالدار ہو جانے کے. ورنہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ بھی اگر ہاتھ تنگ ہے تو آدمی تنگی کے ساتھ خرچ کرے, الحمدللہ, اور اگر اللہ نے دیا ہے تو فیاضی کے ساتھ خرچ کرے. ہوتا تو یہ ہے عام طور سے, لیکن گھٹیا آدمی کتنے ہی لکھپتی ہو جائے وہ بیچارہ فقیر کا فقیر رہتا ہے, ڈھب کا کپڑا اس کو نصیب نہیں ہوتا, ڈھب کا کھانا اس کو نصیب نہیں ہوتا, اور کسی اور کو دینا یا بال بچوں پر خرچ کرنا یہ تو دوسری بات. اور یہی حال ہے یہودیوں کا. ارب پتی موجود ہے یہودی, لیکن ان کی طبعی خست اور رذالت یہ ہمیشہ ان کے لازمی حال رہتی ہے, سود پر سود کھا رہے ہیں, اور ان کے دل میں کسی کے لیے شفقت اور رحمت نہیں. یہ بھی ان کی رذالت اور ذلت کی علامت, مسکنت. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ لوگ لوٹے اللہ کا غضب لے کر، یعنی جہاں کھڑے تھے وہاں سے پیچھے کو لوٹے. باہو کے لفظ میں اس طرف اشارہ کیا ہے، واپس لوٹنے کو کہتے ہیں. جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت نے ان کو پہنچایا تھا وہاں سے اوپر کو نہیں گئے کہ مزید ترقی کرتے، بلکہ پیچھے لوٹے، اور لوٹے بھی اللہ کا غضب لے، مغضوب علیہم قرار پائے. ان تین چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا سبب ذکر فرماتے ہیں. اس کے سبب دو ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، اور دوسری یہ کہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، کفر کے معنی نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور اس کے احکام کو نہ ماننا، ان کو جھٹلا دینا، یہ بدترین جرم ہے. اور اس سے بدتر جرم انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا ہے. آنحضر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا کسی نبی کے ہاتھ سے خود قتل ہوا. چھوڑ میرے یار، تھوڑا سا رہ گیا ایک فقرہ. ایک سبحانک اللہم
شہید اسلام .com.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله. وإذ قلتم يا موسى، اور جب تم نے کہا اے موسى لن نصبر على طعام واحد، ہم کبھی صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، فدع لنا ربك، سو دعا کیجیے ہمارے واسطے اپنے رب سے، یخرج لنا کہ نکالے ہمارے واسطے، مما تنبت الارض، ایسی چیزیں جن کو اگاتی ہے زمین، من بقلیہا, جیسے سبزیاں ترکاریاں, وقصائیہا اور ککڑی, وفومیہا اور گیہوں, وعدسیہا اور مسور, وبصلیہا اور پیاز. قال اتستبدلون, فرمایا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو, الذی ہو ادنا, اس چیز کو جو گھٹیا ہے, بالذی ہو قیل, اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے, اہبطوا مصرا, اترو کسی شہر میں, فإن لكم ما سألتم, سو بے شک تمہارے لیے وہ چیز ہوگی جو تم نے مانگی, وضربت عليهم الذلة والمسكنة, اور چپکا دی گئی ان پر ذلت اور مسکنت, وباءوا بغضب من الله, اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر, ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, اس کا سبب یہ کہ یہ لوگ کفر کیا کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ, ویقتلون النبیین بغیر الحق, اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق, ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, اور یہ تھا اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ لوگ حد سے نکل جاتے تھے. ان الذین آمنوا, بے شک مسلمان, والذین ہادوا, اور یہودی, والنصارى, اور نصرانی, والصابئین, اور صابئیوں کا فرقہ, من آمن باللہ, جو بھی ایمان لائے اللہ پر, والیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر, وعمل صالحا, اور عمل کرے نیک, فلہم اجرہم عند ربہم, سو ان کے لیے ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس, ولا خوف علیہم, اور کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر, ولا هم يحزنون, اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے. حق تعالی شانہ نے بنی اسرائیل کے متعدد جرائم ان کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا, کہ ان لوگوں پر ذلت و مسکن چپکا دی گئی, اور یہ لوگ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. آگے اس سزا کے ملنے کی وجہ بیان فرماتے ہیں, ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق, اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے. آیتوں سے مراد ہیں کتاب اللہ کی آیتیں, یعنی احکام شرعیہ, ان میں سے جو اپنی خواہش کے مطابق ہوتے ان کو تو بصد شوق قبول کرتے,
کیونکہ مسئلہ اپنے مطلب کا اور اپنے ڈھب کا نکل آیا. اور جہاں کہیں ان کی خواہشات
shahideislam.com
اللہ کے ان احکام سے ٹکراتی تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ ان کی تاویل کرتے، کبھی تحریف لفظی کر ڈالتے، ورنہ قادیانیوں کی ذرا تعریف مان کے تو کر ہی لیتے. تو حق تعالی شانہ کی آیات کو اپنے ڈھب پر ڈھالنے کے لیے ان کی تعویل کرنا اور کوئی تعویل نہ چلے دوسرے سے انکاری کر دینا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے. اسی طرح وہ آیات اور علامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی تصدیق کے لیے بطور معجزے کے ان کے ساتھ کی تھی، یعنی جو معجزات ان کے ہاتھ پر ظاہر کیے تھے، نبیوں کے ہاتھ پر ظاہر کیے تھے، ان کو بھی نہیں مانتے تھے. کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کی خواہشات پر قدغن لگاتے تھے، پابندیاں لگاتے تھے، اور ان کو ان کی غلط خواہشات سے باز رکھنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ لوگ ان معجزات کو جو ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوتے، ان کو جادو اور سحر کہتے ہیں. اور انبیاء کرام علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جھوٹے کہتے ہیں. اور دوسرا جرم یہ کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ لوگ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. ظاہر ہے کہ نبی کا قتل جب بھی ہوگا ناحق ہی ہوگا. نبی کو حق پر کون قتل کرے گا؟ نعوذ باللہ. اس کے باوجود حق تعالی شانہ نے یہ نہیں فرمایا یقتلون النبیین، اس پر اکتفا نہیں فرمایا کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، بلکہ کئی جگہ یہ لفظ آیا ہے، وہاں ہر جگہ بغیر الحق یا بغیر حق کی قید لگائی. اس میں اس امر پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ قتل ناحق کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ہے تو ناحق قتل، لیکن قاتل یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حق پر قتل کیا ہے. اس غریب پر وجہ حق مشتبہ ہو جاتی ہے، وہ ناحق کو حق سمجھ لیتا ہے، قتل کر ڈالتا ہے. ذرا پانی ڈلو گئی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ قتل کرنے والا بھی سمجھتا ہے کہ میں ناحق قتل کر رہا ہوں. تو یہ بغیر الحق کی قید لگائی یہ بتانے کے لیے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ناحق قتل کر رہے ہیں، جان بوجھ کر دیدہ و دانستہ، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ قتل ناحق ہے، انبیاء کو قتل کرتے تھے. اب اس سے بدتر ظلم اور جرم کیا ہو سکتا ہے کہ آیات الہیہ کی تکذیب کی جائے اور اللہ کے نبیوں کو جو واسطے ہیں آسمانی فیوز کے بندوں کی طرف منتقل ہونے کا اور جن کے ذریعے سے اور جن کے واسطے سے زمین والوں پر عنایات الہی متوجہ ہوتی ہیں اور خیر پھیلتی ہے, یہ اس واسطے کو منقطع کرتے تھے, نبیوں کو قتل کر دیا. بڑا سنگین جرم تھا. اب اس پر یہ سوال ہوگا کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور یہ کہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے, اللہ کا ارشاد تو برجا ہے پر حق ہے, لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی اللہ کی آیت کو اللہ کی آیت بھی سمجھے اور پھر اس کا انکار بھی کرے اور کسی نبی کو نبی سمجھے اور یہ سمجھے کہ اس کا قتل کرنا ناحق ہے پھر اس کو قتل کرے, یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ فرمایا یہ ہو جاتا ہے, تمہیں اس کا سبب بتاتے ہیں. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ نافرمانیوں کے عادی اور کوگر ہو گئے تھے اور وہ حد سے نکل نکل جاتے تھے. کبھی آدمی سے غلطی ہو جائے یا گناہ سرزد ہو جائے وہ دوسری بات ہے, لیکن اللہ نہ کرے کوئی آدمی برائیوں کا عادی بن جائے اور خدا نہ خواستہ برائی اس کے قلب میں سرایت کر جائے. تو پھر یہی کیفیت ہو جاتی ہے آدمی, کبھی گناہ ہو جاتا ہے آدمی سے, غلطی ہو جاتی ہے, تو یہ ایک دھبا ہے قلب پر, دامن ایمان پر ایک دھبا ہے. آدمی توبہ کر لے, استغفار کر لے تو دھبا دل جاتا ہے, استغفار نہ کرے تو رفتہ رفتہ وہ بڑھتا رہتا ہے. جو جو گناہ کرتا ہے وہ آدمی اسی نسبت سے وہ بڑھتا رہتا ہے, یہاں تک کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آدمی کے قلب کو اس گناہ کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے, وہ گناہ اس کے قلب کی خوراک بن جاتا ہے اور پھر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ اس کی نظر میں وہ گناہ مستحسن ہو جاتا ہے. یہ ہے گناہ کا کوگر ہونا, عادی ہو جانا اور اس کو نظر استحسان سے دیکھنا, اچھائی کی نظر سے دیکھنا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے, میں نے یہ حدیث شریف اپنے رسالہ عصر حاضر حدیث نبوی کے آئینے میں نقل کی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا,
شہید اسلام ڈاٹ کام
کیف انتم, اس وقت تمہارا کیا ہوگا؟ اذا ترکتم الامر بالمعروف والنهی عن المنکر, جب تم نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا اس کو چھوڑ بیٹھو گے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عقل میں یہ بات نہیں آئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب یہ کون دادے, یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا نعم واشد منہ, جی ہاں اور اس سے بھی بدتر. کیف انتم اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف, اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم نیکی کے کام سے روکو گے اور برائی کے کام کا حکم کرو گے؟ صحابہ تو کام گئے یہ سب بات سن کر, یا رسول اللہ وہ یکون ذلک, فرمایا ہاں واشد بن ذلک, اس سے بھی بدتر ہو. کیف انتم اذا فسد شبابکم وطغا نساؤکم, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی, اپنی حد سے نکل جائیں گی. تو اسی کو ذکر کر رہا ہوں کہ جب آدمی گناہ کرتا چلا جائے, اس پر ندامت نہ ہو آدمی کو, تو رفتہ رفتہ وہ گناہ گناہ نہیں رہتا بلکہ لائق فخر چیز بن جاتی ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, اللہ مجھے معاف کرے, ہزاروں گناہ ایسے ہیں جن پر لوگ فخر کرتے ہیں. سینکڑوں نہیں, مبالغے کے بغیر کہتا ہوں. اور شیطان ابلیس نئے نئے گناہ ایجاد کرتا ہے ان کی, جو کبھی سنے نہیں تھے پہلے. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ نافرمانی کے عادی ہو گئے تھے اور یہ حد سے نکل جایا کرتے تھے. ان کو کتنے ہی روکو لیکن یہ حد کے اندر رہتے نہیں تھے. تو اب آیات الہیہ کی تحریف کرنا یا انکار کر دینا, اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنا اور قتل بھی ناحق کرنا, ان سے کیا مستبد بات تھی؟ یہ سردار آصف علی 25 جون کی نشاط میں ان صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور کہا کہ اسلام میں رقص پر کوئی پابندی نہیں, موسیقی پر کوئی پابندی نہیں, مصوری پر کوئی پابندی نہیں. یہ پاکستان کا مفتی اعظم. ان کو بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی. اور جب ٹوکیں گے تو سوتا بھی لیں کریں گے, اور ٹوکنے والوں کے در پہ آزار ہوں گے. یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق, کا تماشا دکھائیں گے, نافرمانیوں کے عادی ہو گئے.
یہاں تک بنی اسرائیل کے قبائل کا ذکر چلا رہا تھا اور اگلی آیت کے بعد بھی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ سلسلہ دور تک چلا گیا ہے، درمیان میں بطور جملہ معترضہ کے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ اگر حالت ان کی یہ ہے تو اب تو اگر یہ جرائم سے توبہ بھی کرنا چاہیں تو شاید ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. پر میں نہیں، یہ بات نہیں ہے. باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این درگہ ما درگہ نومی دینیش، صد بار گر توبہ شکستی باز آ. آج بھی اگر یہ مجرم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی، اس لیے کہ ہمارا قانون یہ ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجر من ربہم. کوئی مسلمان ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی نصرانی ہو، کوئی صابی ہو، کوئی کسی مذہب سے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اللہ تعالی پر صحیح ایمان لے آئے، آخرت پر صحیح ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے تو ان کو ان کا اجر ملے گا اللہ کے یہاں، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں. اس آیت کی لوگ غلط تعبیر کیا کرتے ہیں اور غلط مطلب سوچ کر کے پھر اس سے غلط نتیجہ اخذ کرتے ہیں. پرسوں ایک صاحب نے رات کو ٹیلی فون کیا کہ ہماری بحث ہو رہی ہے، تو ہم نے مسئلہ پوچھنا چاہا. میں نے کہا پوچھو. کہنے کہ یہ جو غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، یہ بہت اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں، مسلمانوں سے اچھے ہوتے ہیں، تو کیا ان کی نجات نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے. اس لیے کہ نیک اعمال کے لیے ایمان شرط ہے. چلیے اچھا بات کیجیے. وہ دوسرے کو ٹیلی فون دے دیا اور وہ تھی محترمہ. معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس نظریے کے مخالف تھی. یہ جو پہلے بات کرنے والا تھا وہ میری بات کو مانتا تھا، مخالف یہ تھی. اس نے مجھ سے کہا کہ کیوں جی ان کی نجات نہیں ہوگی؟ میں نے کہا نہیں. کیوں نہیں ہوگی؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالی کو ماننا شرط ہے، اور اللہ تعالی کے ماننے کے لیے یہ لازم ہے کہ اللہ کو سچا تو سمجھا جائے. جو شخص اللہ تعالی کو جھوٹا کہتا ہے نعوذ باللہ، وہ اللہ تو تعالی کو تو نہیں مانتا نا. یہ بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن کریم میں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. تو جو لوگ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، وہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ. کہ دیکھیں نا وہ تو ان معاشرے میں پیدا ہوئے ان کا کیا قصور ہے اس میں. میں نے کہا نابالغی تک کوئی قصور نہیں ہے واقع, نابالغ ہے نابالغ, مغلف نہیں, بے عقل ہے. لیکن جب بالغ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور ان پر طلب حق فرض ہے, لازم ہے, اور یہ اول الفرائض ہے انسانی زندگی کے. سب کے سے پہلے فرائض میں سے یہ ہے کہ اب یہ دیکھے کہ میں جس دین پر ہوں یہ دین صحیح ہے یا نہیں. جب اس نے اس میں قصور کیا اور اپنے رب کو پہچاننے میں غلطی کی تو اب آپ فرمائیے کہ اس کی آپ وکالت کیوں کریں گی. اللہ کا شکر ہے اس کی بات سمجھ میں آ گئی. تو من آمن باللہ والیوم الآخر, جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, اور یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. یہ کہنا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں اور کسی نبی پر ایمان نہ لائیں, یہ تفریق بین اللہ و رسلی ہے, اللہ کے درمیان اور رسولوں کے درمیان تفریق کرنا, یہ نہیں چلتی. اللہ پر ایمان ہوگا تو رسولوں پر ایمان ہوگا, اور رسولوں میں سے کسی رسول پر ایمان نہیں ہوگا تو اللہ پر بھی ایمان نہیں. اور عمل صالح, نیک عمل, اس کے لیے شرط ہے ایمان. بزرگوں نے اس کی بہت اچھی مثال دی ہے, فرماتے ہیں کہ ایک ہے دھڑ آدمی کا اور ایک ہے اس کے اندر روح. آدمی کے دھڑ کی ساری قیمت روح پر ہے, اگر روح اندر نہ ہو تو دھڑ تو بدبودار ہے, لاش ہے. ایمان, ایمان باللہ, یہ اعمال کی روح ہے اور ان کی جو ظاہری شکلیں ہیں یہ دھڑ ہیں. اگر اندر وہ روح موجود ہو تو وہ عمل مقبول ہے, ورنہ متعفن لاش ہے جس کے اللہ کے یہاں ہو کر. تو جو شخص کے اللہ پر آخرت کے دن پر صحیح ایمان لے آئے اور ساتھ عمل بھی کرے, فلا خوف علیہم ولا فلاهم اجرهم عند ربهم, ان کو اجر ملے گا, ثواب ملے گا, جو بھی نیک عمل کریں گے ثواب ملے گا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا وہاں. اس کی تشریح میں پہلے کر چکا ہوں, یہ مطلب ہے کہ کوئی چیز خوف والی پیش نہیں آئے گی, خوف اور غم والی کوئی چیز پیش نہیں آئے گی. باقی اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے کسی کو خوف ہو وہ تو ہونا ہی چاہیے. سبحان اللہ.
مارکس سبحان,
میں نے کہا قاری صاحب ہمیشہ پہلے گھنٹے بجاتے ہیں, آج میں پہلے بجاؤں.
شہید اسلام ڈاٹ کام, اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن, درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والا, ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا, فرمایا کل